السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانے کے قریب خودکش بم دھماکہ اور فائرنگ، 7 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک. شدت پسند تنظیم داعش کا ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں داعش کے خطرے سے متعلق صدر اوباما کا بیان اہم ہے. پاکستانی قانون سازوں کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے قریب دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ایران نے ایک روز قبل حراست میں لیے گئے امریکی بحریہ کے 10 اہلکاروں کو بدھ کے روز رہا کر دیا ہے. اور شمالی کیمرون میں کم از کم ایک خودکش بمبار نے مسجد کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. مشرقی افغانستان میں پاکستان قونصل خانے کے نزدیک بم دھماکے اور حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان نے اس حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے قریب بم دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 7 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. شدت پسند گروہ داعش نے جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تینوں حملہ آور مارے گئے. جلال آباد صوبہ ننگرہار میں واقع ہے. واضح رہے کہ افغانستان میں صوبہ ننگرہار داعش کا ایک مضبوط گڑھ بنتا جا رہا ہے. داعش کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کے 3 خودکش بمباروں نے اس حملے میں حصہ لیا اور اس میں پاکستانی انٹیلیجنس کے متعدد اہلکار ہلاک ہوئے. پاکستان کی طرف سے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ قونصل خانے میں اس کے عملے کے تمام اراکین محفوظ ہیں اور ٹوٹا ہوا شیشہ لگنے سے ایک عہدیدار معمولی زخمی ہوا. افغان حکام کے مطابق بدھ کو فائرنگ کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایک خودکش بمبار نے پاکستانی قونصل خانے کے قریب اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا. جس مقام پر دھماکہ ہوا اس کے قریبی بھارت کا قونصل خانہ، ایک اسپتال اور کئی اسکول بھی واقع ہیں. صوبائی گورنر کے ترجمان کے مطابق خودکش بمبار پاکستانی قونصل خانے کے باہر ویزے کے حصول کے لیے کھڑے افراد کی قطار میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن جب اس کو روکا گیا تو اس نے اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا. افغان حکام کے مطابق دو حملہ آور قریب ہی ایک خالی گیسٹ ہاؤس میں چھپ گئے، جنہیں بعد میں کارروائی کر کے ہلاک کر دیا گیا. ادھر بدھ کی شام افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے پر ہونے والے حملے سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق افغان صدر نے اپنے ملک میں موجود پاکستان کے سفارتی عملے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی. پاکستانی وزیر اعظم نے اس حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے، جس کے مکمل خاتمے کے لیے دونوں ملک مل کر کارروائی کریں گے. رواں ماہ افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں بھارتی قونصل خانے پر بھی عسکریت پسندوں نے حملہ کیا تھا. جلال آباد میں تازہ حملہ ایسے وقت ہوا جب رواں ہفتے ہی اسلام آباد میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں کے اجلاس میں افغانستان میں لڑائی کے خاتمے اور امن کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عسکریت پسند گروپ جیش محمد کے کئی اراکین کو گرفتار کیا ہے. ان پر شبہ ہے کہ انہوں نے بھارتی فضائیہ کے اڈے پٹھان کوٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے پٹھان کوٹ میں واقع بھارتی فضائی اڈے پر حملے میں مبینہ طور پر ملوث متعدد شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ حملے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم کو بھارت بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے. یہ بات وزیر اعظم کی سربراہی میں بدھ کو ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد کہی گئی، جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور دیگر اعلیٰ فوجی اور سول حکام شامل تھے. بیان کے مطابق پٹھان کوٹ پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کو فراہم کی گئی ابتدائی معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے جیش محمد سے تعلق رکھنے والے متعدد مشتبہ شدت پسندوں کو پکڑ لیا گیا ہے، جبکہ ان کے دفاتر کا پتہ لگا کر ان کو سیل کیا جا رہا ہے۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، مگر کہا گیا ہے کہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا ہے جب رواں ہفتے پاکستان اور بھارت کے خارجہ سیکٹریوں کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات متوقع ہیں۔ پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد بھارت کا کہنا تھا کہ مذاکرات تبھی ممکن ہو سکیں گے جب پاکستان فراہم کی گئی معلومات پر مناسب کارروائی کرے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ تحقیقات کے لیے مزید معلومات کی ضرورت ہے، جس کے لیے بھارتی حکومت کی مشاورت سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم پٹھانکوٹ بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پٹھان کوٹ پر تعاون کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کا عمل شروع ہوا ہے،
اور پاکستان چونکہ پورے خلوص سے یہ کہہ رہا ہے جب سے ضرب عزم ہم نے شروع کی کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور اپنی سرزمین کو کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی کے تحت اس کو اہمیت وہی دی جو کہ ہمیں اپنے پالیسی کے تحت اس کام کے لیے کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اس میں ہندوستان کے ساتھ تعاون بھی ہے اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعاون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز کامیاب رہے تو ہندوستان کو بھی اسی طرح تعاون کرنا چاہیے ان معاملات میں جن معاملات میں کہ ہمیں شکایات ہیں۔
2 جنوری کو پاکستان کی سرحد کے قریب واقع بھارت کے شہر پٹھان کوٹ میں فضائی اڈے پر حملے کے بعد بھارت نے اس کا الزام پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیم جیش محمد پر عائد کیا تھا۔ اس حملے میں 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ جیش محمد طویل عرصہ تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم رہی ہے اور اسے پاکستان نے 2002 میں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ دیگر کئی ممالک نے بھی اس تنظیم کو کالعدم قرار دے رکھا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران نے ایک روز قبل حراست میں لیے گئے امریکی بحریہ کے ان 10 اہلکاروں کو بدھ کو رہا کر دیا جو اس کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ امریکہ نے اس رہائی کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے ان بحری ملاحوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا۔ ایک بیان میں کارٹر نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ یہ 10 اہلکار ایران سے روانہ ہو گئے ہیں اور امریکی ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا شکریہ ادا کیا، جن کی ایران کے ساتھ سفارتکاری کے باعث ان ملاحوں کی بحفاظت واپسی ممکن ہوئی۔ جان کیری نے معاملے کو فوری طور پر سلجھانے پر ایران کی تعریف کی۔ ایک روز پہلے ایران نے ان اہلکاروں کو بحری حدود میں داخل ہو جانے پر حراست میں لیا تھا۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
امریکی محکمہ دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ ایرانی حراست میں ایک خاتون اور 9 مردوں کو کوئی گزند پہنچی ہو۔ یہ سیلر خلیج فارس میں 2 چھوٹی کشتیوں پر سوار کویت اور بحرین کے درمیان سفر کر رہے تھے جب منگل کے روز امریکہ کا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہیں جزیرہ فارسی کے قریب حراست میں لیا گیا اور پینٹاگون نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ انہی 2 کشتیوں میں جزیرے سے روانہ ہوئے اور پھر بحریہ کے طیارے نے انہیں ساحل تک پہنچایا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اس کی بحری حدود میں مداخلت پر معافی مانگے جانے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی پر ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے بحریہ کے سربراہ جنرل علی فدوی نے کہا،
امریکہ از آب‌های سرزمینی ما یک عبور تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری بحری حدود میں امریکیوں کا داخل ہونا کسی دشمنی یا جاسوسی یا ایسی ہی کسی کاروائی کے لیے نہیں تھا۔ وہ اپنے جہاز رانی کے نظام کی ناکامی کی وجہ سے ان حدود میں داخل ہوئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ایرانی جزیرے فارسی کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے۔ جزیرہ فارسی ایران کے پاسداران انقلاب کا بحری اڈہ ہے۔ یہ واقعہ ایسے میں پیش آیا ہے جب 1 ماہ سے بھی کم عرصہ پہلے امریکی عہدیداروں نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں گزرنے والی امریکی کشتیوں کے قریب راکٹ کا تجربہ کیا جو انتہائی اشتعال انگیز تھا۔ امریکی صدر براک اوباما نے منگل کی شب اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اس صورتحال کا ذکر نہیں کیا، تاہم انہوں نے تہران اور مغربی طاقتوں کے درمیان گزشتہ برس کے ایٹمی معاہدے کا ضرور ذکر کیا اور کہا کہ دنیا ایک اور جنگ سے بچ گئی۔ توقع ہے کہ ایران کی جانب سے اپنی ایٹمی سرگرمیاں ترک کرنے کے اقدامات کے بعد آئندہ دنوں میں اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ اس کے جواب میں مغربی حکومتوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ایران کے خلاف عائد طویل عرصے کی اقتصادی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنی صدارتی مدت کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس پیش کر دیا ہے، جس میں مختلف اہم امور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ساتویں اور آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کیا اور مستقبل کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا۔ صدر نے اپنی امید دلانے والی مثبت تقریر میں اپنے میراث کی وضاحت کی، جبکہ وہ اپنی صدارتی مدت کا آخری سال گزار رہے ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کے ایک بھرپور اجلاس میں منگل کے روز صدر اوباما نے اقتصادی امور پر اپنے ریکارڈ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی بھی امریکہ کی معیشت میں کمی اور خسارے کا دعویٰ کرتا ہے وہ محض کیا سرائی کر رہا ہے۔
We're in the middle of the longest streak of private sector job creation in history.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ میں نجی شعبے میں طویل ترین تسلسل کے ساتھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے بعد دو برسوں میں ملازمتوں کے مواقع میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ 1,40,00,000 سے زائد نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے، جبکہ بے روزگاری کی شرح پہلے کے مقابلے میں کم ہو کر نصف تک رہ گئی۔ صدر اوباما نے اس سیاست کی بھی مذمت کی جس میں لوگوں کو نسل اور مذہب کی بنیاد پر ہدف بنایا جاتا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ریپبلکن حریفوں پر تنقید تھی۔ یہ حریف صدارتی دوڑ میں صدارتی منصب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
When politicians insult Muslims, whether abroad
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ جب سیاستدان مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، جب ایک مسجد کی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے یا کسی بچے کو تنگ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہم زیادہ محفوظ نہیں ہو جاتے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ دنیا کی نظروں میں ہمیں بے وقت کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں مزید مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس طرح ہم ایک قوم کی حیثیت سے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صدر براک اوباما نے خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دہشت گرد گروپوں کی طرف سے لاحق خطرات کو تسلیم کیا، جس میں داعش بھی شامل ہے، جس نے دنیا بھر میں انتہائی چونکا دینے والے حملے کیے ہیں۔ لیکن صدر نے خبردار کیا کہ اسلام پرست دہشت گردوں کا وجود تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے ان لوگوں کو خبردار کیا جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔
Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East,
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ داعش کے بغیر، القاعدہ کے بغیر بھی دنیا کے بیشتر حصوں میں عدم استحکام عشروں تک جاری رہے گا، مشرق وسطی میں، افغانستان میں اور پاکستان میں، اس کے ساتھ ساتھ وسطی امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں، اور ممکن ہے کہ ان میں سے بعض مقامات دہشت گردوں کے نئے نیٹ ورکس کے لیے محفوظ ٹھکانے بھی بن جائیں، جبکہ کئی مقامات نسلی تنازعات کا شکار ہو جائیں، یا خشک سالی کا، یا پھر پناہ گزینوں کی نئی لہر کا مقابلہ کرنا ہو۔ دنیا ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد چاہے گی، اور ہمارا جواب محض لفظی یا پھر شہریوں پر بمباری کے لیے زور دینے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ٹیلی ویژن کے لیے اس نوعیت کے بیان ٹھیک ہوں، لیکن عالمی سطح پر یہ درست بات نہیں۔ صدر براک اوباما نے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان گہری سیاسی تقسیم پر کھلم کھلا افسوس کا اظہار کیا، اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وہ دفتر میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے آخری سال کے دوران بھی اپنے پالیسی مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے۔ صدر براک اوباما نے اپنی تقریر میں ان 10 امریکی ماہی گیروں کا تذکرہ نہیں کیا جنہیں ایران نے حراست میں لے لیا تھا، جن کے جہاز غلطی سے بھٹک کر خلیج فارس میں داخل ہو گئے تھے۔ امریکہ کے دوسرے عہدیداروں نے یہ کہہ کر اس واقعے کی سنگینی کم کرنے کی کوشش کی کہ ایران ماہی گیروں کی فوری رہائی پر آمادہ ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر اوباما کے اسٹیٹ آف دی یونین سالانہ خطاب پر پاکستانی سیاستدانوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطاب ہر لحاظ سے اہم اور توجہ طلب ہے۔ خاص طور سے داعش کے خلاف عالمی جنگ سے متعلق ان کا بیان خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رد عمل پر مبنی یہ رپورٹ اسلام آباد سے ناصر محمود نے بھیجی ہے۔
پاکستان میں قانون سازوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں خاص طور پر داعش کے خطرے کا تذکرہ اس افریت سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کے لیے عالمی سطح پر منظم کوششیں کرنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ صدر اوباما نے منگل کو دیر گئے اپنے سالانہ خطاب میں القاعدہ اور داعش کو امریکیوں کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان دہشت گردوں کو جڑ سے ختم اور تباہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ داعش کے خطرے سے متعلق امریکہ کے صدر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بھی کہا، یہ بھی کہا جو میرے لیے بڑا تشویشناک تھا کہ پاکستان افغانستان میں کافی عرصے تک یہ تھریٹ جو ہے یہ سبسائڈ نہیں کرے گی اور دنیا کو اس کے اوپر یونائٹڈ سٹینڈ لے کے اس جنگ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک امریکہ کا صدر یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن اور جو ان کے پاس سورسز ہیں وہ شاید دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے ہمیں اس ایڈریس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ایک عام تاثر ہے کہ جی آئی ایس آئی ایس یہاں نہیں آئے گی یا یہ تھریٹ نہیں ہے، یا اس کو جب تک افیکٹولی روکا نہ گیا تو یہ دنیا کی اکنامک نظام کے لیے اور بہت ساری کنٹریز کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے خطرہ ہے۔
شدت پسند گروپ داعش نے حال ہی میں پاکستانی سرحد کے قریب افغان صوبے ننگرہار میں اپنے قدم جمائے اور وہاں سیکیورٹی فورسز اور طالبان سے ان کی جھڑپیں بھی ہوتی آ رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ اس شدت پسند گروپ کی اس ملک میں کوئی باضابطہ موجودگی نہیں اور حکام اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں سے داعش سے ہمدردی رکھنے والے درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ حکام کے مطابق لگ بھگ 100 پاکستانی داعش میں شمولیت کے لیے شام بھی گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور قومی اسمبلی کے موجودہ رکن آفتاب احمد خان شیرپاؤ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف مل کر کوششیں کرنے سے ہی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
بہت ضروری ہے، تب جا کے کوئی سیدھے ایک ڈائریکشن اور ایک روڈ میپ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اگر افراتفری میں یہ کام کریں تو اس کا کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔
سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ داعش سے متعلق صدر اوباما کی تشویش میں وزن ہے۔
دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ القاعدہ نے اور ان کے افیلیٹس نے دنیا کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور بہت سے مظلوم لوگ ان کی زد میں آئے۔ داعش ایک نیا مانسٹر ہے جو جنم لے رہا ہے اور دنیا اسے غافل نہیں رہ سکتی۔ ہمیں پاکستان میں بھی بالکل چوکنا رہنا ہوگا کہ کہیں وہ اپنے یہاں پاؤں نہ جمائیں۔ تو اس میں ایک انٹرنیشنل ایک ریکگنیشن ہے اس کے، جو ان کی منفی سوچ ہے، اور دنیا نے ان کے خلاف کام کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ تو صدر اوباما کی جو تشویش ہے اس میں وزن ہے۔
داعش نے جون 2014 میں عراق اور شام کے ایک وسیع حصے پر قبضہ کر کے وہاں نام نہاد خلافت قائم کی اور اپنا دائرہ اثر خراسان تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ خراسان میں تاریخی اعتبار سے افغانستان، پاکستان اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ امریکہ نے داعش کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر شام اور عراق میں فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے امیدوار اور اراکین کانگریس بھی صدر باراک اوباما کے آخری اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیتھرین جپسن اور سنڈی سین کی رپورٹوں کے ساتھ اسد حسن۔
ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے صدر باراک اوباما کی لیگسی یعنی سیاسی میراث پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صدر اوباما نے اپنے خطاب میں امریکی عوام پر زور دیا کہ وہ بدلتے ہوئے وقت میں مستقبل پر نظر رکھیں۔ ڈیموکریٹس نے صدر باراک اوباما کی جانب سے گزشتہ 7 برسوں کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی تعریف کی۔ نیو یارک سے ایوان نمائندگان کے رکن ایلیٹ اینجل کے الفاظ: پوری تقریر تقریباً فکر انگیز تھی۔ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، ہمیں قیادت ظاہر کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں صدر باراک اوباما ان اصولوں میں بہت مضبوط ہیں جن کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ریپبلکنز نے صدر باراک اوباما کی تقریر پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریر میں تفصیل کی کمی تھی۔ ریپبلکن ڈانما ٹام کول کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں اس بارے میں زیادہ تفصیل سے سن سکتا کہ آپ بجٹ میں کیسے توازن لا سکتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو کس طرح سے شکست دینی ہے اور معیشت کو کس طرح آگے کی جانب گامزن رکھنا ہے۔ ٹام کول کے الفاظ میں صدر نے بہت کچھ نہیں کہا، وہ اچھی باتیں کر لیتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں۔ سال 2016 کا صدارتی انتخاب ہر ایک کے ذہن میں موجود تھا، حتیٰ کہ صدر باراک اوباما کے بھی۔ صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خطاب کو نسبتاً مختصر رکھوں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ واپس آیووا جانا چاہتے ہیں۔ صدارتی نامزدگی کے بعض ریپبلکنز امیدواروں نے تو صدر باراک اوباما کے خطاب سے پہلے ہی اپنا رد عمل دے دیا۔ گورنر کرس کرسٹین کے الفاظ ہیں، اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کسی کام کے سر انجام دینے کے لیے نہیں ہوگا، یہ اس صدر کی جانب سے خواہشات کی ایک فہرست ہوگا جنہوں نے ہمیں ناکام بنا دیا۔ صدر باراک اوباما کے آخری اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے بعد ریپبلکنز کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار جیب بش نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ صدر معیشت سے متعلق سوچ اور داعش کو شکست دینے کی حکمت عملی کے اعتبار سے کسی مختلف دنیا میں رہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے بعد صدارتی لیگسی پر توجہ مرکوز ہے اور توقع ہے کہ آئندہ مہینے صدارتی نامزدگی کی مہم میں اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کیمرون میں کم از کم ایک خودکش بمبار نے ایک مسجد کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجن بھر زخمی ہو گئے۔ حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا۔ بدھ کے صبح یہ دھماکہ صبح سویرے کولوفاتا میں کیا گیا، جو نائجیریا کی سرحد کے نزدیک ہے۔ اور ادھر ایک ترک عہدیدار نے کہا ہے کہ بدھ کے روز ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر اس خودکش بم حملے میں ملوث تھا جو استنبول میں کیا گیا اور جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹائن میئر نے برلن میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 8 جرمن تھے اور 9 جرمن زخمی ہوئے ہیں۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے، جنہوں نے حملے کے فوراً بعد استنبول کا دورہ کیا، اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اس بات کے کوئی اشارے نہیں ملتے کہ حملے کا نشانہ خصوصی طور پر جرمن سیاح تھے۔ اسی اثنا میں ترک حکام نے استنبول میں خودکش حملے کے بعد روس کے 3 باشندوں کو داعش سے تعلق کے شعبے میں حراست میں لے لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اب جبکہ ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں جلد ہی اٹھنے والی ہیں، وہ خود کو عالمی معیشت میں اثر نو متعارف کرانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کی حیدر بنڈا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ ایران کے خلاف لگائی جانے والی اقتصادی پابندیاں گزشتہ سال ویانا میں طے پانے والے اس جوہری معاہدے کے مطابق جلد ہی اٹھنے والی ہیں، جس کے تحت ایران پابندیوں میں نرمی کے عوض اپنا جوہری پروگرام ختم کرنے پر رضامند ہوا تھا۔ یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی اس حوالے سے کہتی ہیں،
My expectations are that this day could come rather soon and that the implementation of the
میری توقعات یہ ہیں کہ یہ دن بہت جلد آ سکتا ہے، اور یہ کہ معاہدوں پر عمل درآمد کی کاروائی بحسن و خوبی انجام پا رہی ہے، یہ بات حوصلہ افزا ہے۔ ایران کی نیوز میڈیا نے خبر دی ہے کہ ان گزشتہ رپورٹوں کے بعد کہ ایران کے عراق میں واقع بھاری پانی کی ریئیکٹر کا مرکزی حصہ پہلے ہی سیمنٹ سے بند کیا جا چکا ہے، عہدیداروں کو توقع ہے کہ یہ ریئیکٹر چند دنوں میں بند ہو جائے گا۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کے بحران کے باعث اس کے جوہری معاہدے سے متعلق وعدے اور ایرانی صدر حسن روحانی کی زیر قیادت دوسری اصلاحی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ واشنگٹن میں قائم ایک آزاد غیر منافع بخش غیر سرکاری تنظیم انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں ایران کے امور سے متعلق سینئر تجزیہ کار علی وائز کہتے ہیں،
I think the Iranians now realize that they fell into a trap. They were looking forward when the sanctions are lifted and the implementation
میرا خیال ہے کہ ایرانیوں کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ ایک جال میں پھنس چکے ہیں۔ وہ اس چیز کے منتظر تھے کہ جب پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور جوہری معاہدے پر عمل درآمد کا دن آ پہنچے گا تو ان کا ملک بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے سرد تعلقات ختم کر کے انہیں معمول پر لانے کے قابل ہو جائے گا۔ سعودی عرب اور خلیج کے علاقے میں اس کے کچھ اتحادیوں نے سعودی عرب میں ایک ممتاز شیعہ عالم کی سزائے موت کے رد عمل میں ایران میں اس کے سفارت خانے پر مشتعل اور برہم ہجوم کے حملے کے بعد ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ سنی اکثریت کا ملک سعودی عرب اور شیعہ اکثریت کا حامل ایران ایک دوسرے کے پرانے حریف ہیں، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کئی ملکوں میں ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عہدیداروں کو ایران کے جوہری معاہدے پر اعتراض ہے، کیونکہ وہ اس کے حریف ایران کو مغرب میں اس کے اتحادیوں کے قریب تر لاتا ہے۔ وائس کہتے ہیں کہ تہران میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملہ اور مسلسل سفارتی رخنا اور کشیدگی گزرے برسوں کی وہ تصویر یاد دلاتا ہے جب ایران میں امریکہ اور سعودی عرب سمیت دوسرے سفارت خانوں پر حملہ ہوا تھا۔ ان کے الفاظ،
اور
اچانک ایران کو ایک بار پھر ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا گیا ہے جو غیر ملکی سفارت خانوں پر حملے کرتا ہے، اور جہاں ایسے ہجوم ہوتے ہیں جو تہران کی سڑکوں پر نکلتے ہیں اور کسی مخصوص ملک کے خلاف مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تہران میں 1979 میں انقلاب ایران کے ساتھ امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولنے کے بعد سے مختلف مواقعوں پر جن ملکوں کے سفارت خانے مشتعل ہجوموں کا نشانہ بن چکے ہیں، ان میں سعودی عرب، کویت، ڈنمارک اور برطانیہ شامل ہیں۔ اکثر واقعات میں ان حملوں کا نتیجہ سفارتی تعلقات میں کشیدگی کی شکل میں برآمد ہوا، لیکن تجزیہ کار علی وائس کہتے ہیں کہ ایران میں سفارت خانے پر ماضی کے حملوں کے برعکس اس بار ایرانی عہدیداروں نے حملہ آوروں کی متفقہ طور پر مذمت کی ہے، اور اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کے ایک علاقائی سربراہ کو برطرف کر دیا گیا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے تہران کے جنرل پروسیکیوٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ کچھ حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے اور انہیں حراست میں لینے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ ایران نے حملے کی کچھ ہی دیر بعد معذرت کے اظہار اور اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ کر تعلقات میں بہتری لانے کے لیے سفارتی اقدامات بھی کیے، لیکن وائس کہتے ہیں کہ یہ معذرت ناکافی رہی، کیونکہ ایران نے سعودی عرب سے خصوصی طور پر نہیں بلکہ بین الاقوامی برادری سے عمومی طور پر معذرت کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا، اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے، اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں،
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality...
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں۔ ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں۔ پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے۔
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit.
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کار پول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں۔ ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے۔ برائس کہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے، سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے نیوز چینل اے آر وائی پر ہونے والے گرینیڈ حملے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری پاکستان میں داعش گروپ نے قبول کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ٹی وی نیوز چینل اے آر وائی کے دفتر پر کریکر بم حملے میں ایک رکن زخمی ہو گیا۔ چینل انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ بدھ کی شام اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع چینل کے دفتر میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گھسنے کی کوشش کی، اور جب وہاں موجود محافظ نے انہیں روکا تو وہ دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ دفتر کی حفاظت پر مامور محمد اشرف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد نے نقاب پہن رکھے تھے۔
مسئلہ یہ ہوا کہ میں وہاں پہ کھڑا تھا گیٹ کے آگے، جیسے وہ ہمارا لڑکا اندر داخل ہوا تو میں نے گیٹ بند کر دیا، گیٹ بند کر کے میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ دو موٹر سائیکل سوار ادھر سے آئے ہیں جو نقاب پوش تھے، اور ان کے موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹیں بھی نہیں تھی، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ وہ جیسے یہاں پہ پہنچے انہوں نے پہنچتے ہی پن کھینچی ہے اور گرنیٹ اندر پھینکا ہے، اور میں نے ان کے اوپر فائر کیا، لیکن آگے گاڑی آ گئی ہے، گاڑی کی وجہ سے وہ بچ نکلے ہیں مجھ سے۔ میں ان کے پیچھے وہ آگے اگلی پوش تک گیا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میری زاد میں نہیں آ سکے۔ ہیلمٹ وغیرہ کوئی نہیں تھے، نقاب پوش تھے، اور ان کا جو ہے نا یہ ایک سیول کپڑوں میں تھا اور ایک پینٹ شرٹ میں تھا، جو چلانے والا تھا وہ پینٹ شرٹ میں تھا۔
وزیر اعظم نواز شریف نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی واقعے کی مذمت کرنے کے علاوہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ملک میں صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ چینل انتظامیہ کے مطابق حملہور فرار ہوتے ہوئے دھمکی آمیز پمفلٹ بھی پھینک گئے، جس پر داعش خراسان کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاکستان میں اس سے قبل بھی صحافیوں اور صحافتی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اسلام آباد میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ گزشتہ دسمبر میں فیصل آباد میں نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے دفتر پر بھی ایسا ہی ایک حملہ ہوا تھا، جس میں ادارے کے 3 ملازمین زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے، اور صحافتی تنظیموں کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران صحافیوں کو ریاستی اداروں کے علاوہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اے آر وائی نیوز سے بات کرتے ہوئے یقین دلایا کہ اس حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس طرح کے دہشت گرد واقعات سے شدت پسندوں کے خلاف حکومتی عزم کمزور نہیں ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں پولیو ویکسین مرکز کے باہر ہونے والے خودکش حملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بدھ کی صبح ایک بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 24 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ واقعہ انسداد پولیو کے ایک مرکز کے قریب اس وقت پیش آیا جب شہر میں پولیو کے خلاف مہم میں شامل ٹیمیں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکار یہاں جمع ہو رہے تھے۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ بظاہر یہ خودکش بمبار کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ مرنے والوں میں پولیس کے 12 اور ایف سی کا ایک جبکہ انسداد پولیو کا ایک رضاکار شامل ہیں۔ امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں اور لاشوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے لیے 8 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ صوبے کو جنگ کی سی صورتحال کا سامنا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی.
آپ دیکھیں کہ ہم کانفلکٹ زون میں ہیں, ہم وار زون میں ہیں, یہاں پر ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, بلوچستان میں ایک پرامن ماحول بنانا ہے, اور اس کے لیے ہم دیکھیں آج بھی ہمارے لوگوں نے قربانی دی ہے. اگر وہ یہ دھماکہ اندر بھی ہو سکتا تھا, یہ دھماکہ سویلینس پہ بھی ہو سکتا تھا, یا آج پولیس نے اپنی جانوں پر کھیل کر کوئٹہ کو بہت بڑی تباہی سے بچایا.
صدر اور وزیر اعظم نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں سے انسداد پولیو کی ٹیموں پر شدت پسند عملے کرتے آئے ہیں, جس سے ملک میں پولیو کے موذی وائرس پر قابو پانے کی کوششیں شدید متاثر ہوئی. تاہم سیکورٹی فورسز کی طرف سے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے باعث 2014 کی نسبت پاکستان میں پولیو کی روک تھام میں 84% کمی دیکھی گئی. ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورش پسندی اور بدامنی کے شکار بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بھی گزشتہ سال ماضی کی نسبت بہتر دیکھی گئی, لیکن اس کے باوجود تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. بدھ کو کوئٹہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ اس سال کا پہلا مہلک ترین حملہ ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
افغانستان کے سفیر نے اسلام آباد میں ایک تقریر میں کہا ہے کہ پاکستان سے فرار ہونے والے اکثر عسکریت پسند افغانستان جا کر داعش میں شامل ہو رہے ہیں, جو تشویش کا باعث ہے. اسلام آباد سے یہ ہے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰزئی نے متنبہ کیا ہے کہ ان کے ملک میں اگر امن کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اس سے نہ صرف خطے کی سلامتی کو خطرہ ہوگا بلکہ ان حالات میں داعش جیسی انتہا پسند تنظیموں کو اپنی سرگرمیوں کو بڑھانے کا موقع بھی ملے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل کی بحالی کے لیے چار فریقی کوششیں افغانستان اور خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک اہم موقع ہیں جسے گنوانا نہیں چاہیے. افغان سفیر جانان موسیٰزئی نے یہ بات بدھ کو اسلام آباد کے سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ادارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
اللہ فربید, but if we lose this important opportunity for reduction and ultimate elimination of violence in Afghanistan, the security challenges and levels of violence and bloodshed in this region, not just in Afghanistan, will exacerbate exponentially, and there will be even more room for new strains of violent extremism, particularly Daesh, to further spread its vicious tentacles more deeply into our societies and countries.
ان کے بقول خدا نہ کرے اگر ہم نے افغانستان میں تشدد کو کم کرنے اور اس کے حتمی خاتمے کا موقع گنوا دیا تو اس سے نہ صرف افغانستان میں بلکہ اس خطے میں سلامتی کے چیلنجز اور تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے داعش جیسی انتہا پسند تنظیموں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا. تاہم سفیر موسیٰزئی نے کہا کہ افغان امن عمل کی بحالی کے چار فریقی عمل میں امریکہ اور چین کی شمولیت سے امن عمل میں واضح پیش رفت متوقع ہے.
The active presence of China and the United States as two of our most important strategic partners and allies in this renewed effort gives the people and government of Afghanistan added confidence that the quadrilateral mechanism could achieve tangible results in the coming months. Success will, more than anything else, require continued sincerity, both in words and in actions, and a continued sense of urgency and focus, especially in terms of the actions and measures that each side has to undertake to make sure our work remains specific, measurable, and time-bound, and that we don't lose this critical new window of opportunity yet again.
انہوں نے کہا کہ دوبارہ شروع ہونے والے امن عمل میں ہمارے دو اہم اتحادی اور اسٹریٹجک شراکت دار ملک امریکہ اور چین کی موجودگی سے اعتماد میں اضافہ ہوگا, لیکن اس کے لیے مسلسل خلوص کی ضرورت کے ساتھ ساتھ فوری اقدامات اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. افغان امن عمل کی بحالی کے لیے چار فریقی اجلاس رواں ہفتے اسلام آباد میں ہوا تھا, جس میں پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ کے نمائندوں نے شرکت کی. اس اجلاس میں افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے طالبان سے مذاکرات کے بارے میں بات چیت کی گئی اور اس ضمن میں آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان چار ملکوں کا آئندہ اجلاس رواں ماہ کی 18 تاریخ کو کابل میں ہوگا. پاکستان کا موقف ہے کہ افغان امن عمل افغانوں کی قیادت میں ہونا چاہیے اور اس میں پاکستان, امریکہ اور چین کا کردار سہولت کار کا ہے. گزشتہ سال جولائی میں پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی تھی. اور اس کا دوسرا دور جولائی کے اواخر میں طے تھا، جو طالبان کے امیر ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد تعطل کا شکار ہو گیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی کوریا کے فوجیوں نے سرحد پر شمالی کوریا کے ایک مشتبہ ڈرون طیارے کی پرواز پر انتہائی فائرنگ کی ہے۔ صدر پارک گن ہے کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں، میرا ماننا ہے کہ چین کی حکومت کوریائی جزیرہ نما میں صورتحال کو مزید ابتر کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بہترین شراکت دار وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامیں۔ چین نے گزشتہ ہفتے شمالی کوریا کی طرف سے کیے گئے جوہری تجربے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تنقید کی تھی، لیکن وہ پیونگ یانگ پر سخت ترین تعزیرات عائد کرنے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان پیر کے روز ایک ایسے مسودہ قانون کو منظور کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کے تحت شمالی کوریا کے خلاف گزشتہ ہفتے چوتھا نیوکلیئر تجربہ کرنے کے لیے سخت یک طرفہ تعزیرات عائد کی جا سکیں گی۔ دوسری جانب سول میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجیں ممکنہ جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برائن پیڈن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان اس ہفتے ایک ایسے بل پر ووٹنگ کرے گا جس کی مدد سے صدر کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان شمالی کوریائی باشندوں کے اثاثے منجمد کر سکے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ ان دوسرے ملکوں کے بینکوں پر بھی تعزیرات عائد کی جائیں گی جو کم جونگ ان کی حکومت کے ساتھ بزنس کرتے ہیں۔ یہ بل ایوان کی ریپبلکن قیادت نے سپانسر کیا ہے جو شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے میں ناکامی پر صدر براک اوباما پر تنقید کرتے آئے ہیں۔ ایوان کے خارجہ امور کے چیئرمین ریپبلکن ایڈ رائس کہتے ہیں،
امپورٹنٹلی وٹ دس بل ڈز از یوز ٹارگیٹڈ فائنینشل اینڈ اکنامک پریشر،
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بل کیا کرے گا۔ اس کا مقصد مالیاتی اور اقتصادی دباؤ کے ذریعے کم جونگ اون اور ان کے اعلی عہدیداروں کو تنہا کرنا ہے۔ دوسری جانب اوباما انتظامیہ کے بھی بہت سے اعلی عہدیدار سخت تعزیرات کی حمایت کرتے ہیں۔ ورجینیا کے ڈیموکریٹ جیرالڈ کنولی کہتے ہیں،
نارتھ کوریا از اے ریکلس پیرانوئڈ سٹیٹ ڈیوائیڈ آف ورچولی آل اسپیکٹس آف ہیومن اٹانومی،
وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا ایک غیر محتاط اور جنونی ریاست ہے جو حقیقی طور پر شخصی آزادی کے تمام پہلوؤں کو کچل رہا ہے اور اب جوہری ہتھیاروں سے خود کو مسلح کر رہا ہے۔ واشنگٹن اور سول بھی مزید فوجی اثاثے اکٹھے کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ان میں B-52 جوہری صلاحیت والے بمبار طیارے شامل ہیں جو حال ہی میں گوام سے پرواز کر کے آئے ہیں تاکہ ان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ قیاس آرائی بھی موجود ہے کہ ایک امریکی مال بردار جہاز کوریائی پانیوں میں بھیجا جائے گا، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا میں جوہری ہتھیاروں کو تعینات کرنے کا ان کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے چین تنہا ہو جائے گا اور علاقائی طور پر جوہری اسلحہ کی دوڑ کو جنم دے گا۔ کم جونگ اون کی حکومت پر بڑھتے ہوئے دباؤ سے چین کو شمال کے لیے ضروری اقتصادی امداد میں کمی کرنا ہوگی۔ چین نے اپنے اہم اتحادی پر تنقید کی ہے لیکن سخت تعزیرات کی حمایت کرنے سے بھی گریزاں ہے جو اس کی سرحد کے ساتھ عدم استحکام کو جنم دے سکتا ہے اور جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تیل کی وافر مقدار اور چین کی بڑی معیشت کی جانب سے توانائی کی ضرورت میں کمی کے نتیجے میں منگل کو عالمی سطح پر خام تیل کے نرخ 12 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ فی بیرل تیل کی قیمت $30 سے بھی کم سطح پر آ چکی ہے، جبکہ جون سن 2014 میں اس کے نرخ $100 فی بیرل سے زیادہ تھے۔ امریکی تیل کی صنعت سے واسطہ رکھنے والے تجارتی گروپ نے کہا ہے کہ تیل کی کم قیمتیں پہلے ہی پیداواری تنصیبات میں سرمایہ کاری میں کمی لا رہی ہیں جس سے بالآخر پیداوار پر اثر پڑے گا۔ بیلجیم کے وکلائے استغاثہ نے 3 گھروں کی نشاندہی کی ہے جو مبینہ طور پر ان مشتبہ افراد کے زیر استعمال رہے جنہوں نے 13 نومبر کو پیرس میں حملے کیے۔ استغاثہ کا بدھ کے روز کہنا تھا کہ یہ گھر شارل روئے اور گاؤں اور لی ویسٹ میں واقع ہیں، اور اس سے پہلے برسلز کے علاقے شین بیک میں ایک اپارٹمنٹ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ یہ تینوں گھر جعلی ناموں پر کرائے پر لیے گئے تھے اور ان کی نقد ادائیگی کی گئی تھی۔ 13 نومبر کو پیرس میں ان حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ترکی میں حکام نے استنبول میں خودکش حملے کے بعد روس کے 3 باشندوں کو داعش سے تعلق کے شبے میں حراست میں لے لیا ہے۔ منگل کو ہونے والے دھماکے میں 10 سیاح ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے تھے۔ خیال ہے کہ شام سے خودکش بمبار نے ترکی میں آ کر سیاحوں میں مقبول تاریخی مقام سلطان احمد چوک میں دھماکہ کر کے جرمنی کے 9 اور پیرو کے 1 سیاح کو ہلاک کر دیا تھا۔ روس کے سرکاری خبر رساں ادارے RIA کے مطابق اناطالیہ میں روس کے قونصل جنرل نے کہا ہے کہ داعش سے تعلق کے شبے میں 3 روسی شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ترکی کی نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس نے اس جگہ کی تلاشی کے دوران جہاں مشتبہ افراد مقیم تھے دستاویزات اور CDs کو قبضے میں لے لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں پوری دنیا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے اور اس نے دوبارہ طاقت حاصل کر لی ہے اور اس کی سنگینی بدستور قائم ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے طاقت استعمال کرنے کے سلسلے میں پرعزم ہے، اور داعش کو کمزور کرنے اور بالآخر اسے ختم کرنے کے لیے وہ ان کے لیڈروں، اڈوں اور تیل کے کنوؤں پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شہری سلامتی، جمہوریت اور انسانی حقوق کی معاون وزیر خارجہ سارا سیوال کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فضائی حملوں اور فوجیوں کی تعداد یا جاسوسی کا نظام اس پیچیدہ اور قابل نفرت آئیڈیالوجی کو ختم نہیں کر سکتا جو دہشت گردی کی بنا ہے۔ اسی لیے امریکہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وسیع اور کثیر المقاصد طریقہ کار اپنا رہا ہے جسے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم یا CVE کا نام دیا گیا ہے۔ CVE کا مقصد یہ ہے کہ پرتشدد دہشت گرد حملوں کی زد میں آنے والی کمیونٹیز کو خبردار کیا جائے اور انہیں دہشت گردی کے ممکنہ رموز سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نئے پروگرام کے تحت نظریات اور پراپیگنڈے کا توڑ بھی کرنا ہے جو پرتشدد دہشت گرد لوگوں کو راغب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام عناصر پیچیدہ اور ایک مخصوص سیاق و سباق کے ساتھ مخصوص علاقے اور وہاں کے رہنے والوں کے سامنے آیا ہوتے ہیں، چنانچہ قومی یا وفاقی حکومت اکثر ان سے اکیلے نمٹنے سے قاصر رہتی ہے، اور اسی لیے CVE کا مقصد یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو شامل کیا جائے جس میں مقامی حکام، تاجر، مذہبی رہنما، تحقیق کار، خواتین، نوجوان اور یہاں تک کہ انتہا پسند گروپوں سے منحرف ہونے والے افراد کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ روک تھام کے مزید اقدامات اور دور اندیش طریقہ کار کے ذریعے CVE پرتشدد انتہا پسند گروپوں میں موجودہ نسل کے لوگوں کو بھرتی ہونے سے روکنے کے لیے کوشش کرے گی اور اس کے ساتھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جن کے تحت اگلی نسل کو اس خطرے سے نجات دلوائی جا سکے۔ داعش کو شکست دینے کے لیے فوجی کارروائیوں کے ساتھ پرتشدد انتہا پسندی کی بےخونی بھی لازم ہے۔ معاون وزیر خارجہ سیوال کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا وہ، بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور بڑھتا ہوا خطرہ ہے جس سے دونوں طریقوں سے نمٹنا ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
مسٹر نٹور لال نے امیتابھ بچن کو میوزک کی راہ کا مسافر کیا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم، پرلے سے باتیں، پرلے ارادے میں سچ کروں آتے جاتے، پرلے ارادے پگلا ہوں یار، پگلا
पगला है प्यार, ऐसे ही चलता ये कारोबार।
अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में अदाकारी का शहंशाह कहा जाता है, मौसीकी में भी अक्सर अपनी आवाज का जादू जगाते नजर आते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में मारूफ गीत गाए। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इस राज से पर्दा उठाते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि 36 बरस कबल सन 1979 में जब फिल्म मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग जारी थी, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर ने मुझे अचानक ये खबर दी कि मैं इस फिल्म का एक गीत गा रहा हूँ।
ऐसे ही चलता है ये कारोबार, प्यार के साए में सब बिजली है यार, बिजली सी बातें क्यों करती हो शर्मा।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ कहते हैं कि मैं ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहा कि मैं तो गीत गाना बिल्कुल नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा, लेकिन मिस्टर नटवरलाल की टीम और डायरेक्टर ने मुझे तसल्ली और हौसला देते हुए माइक के सामने खड़ा कर दिया और मुझसे ये गीत गवाया।
मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
इस गीत के बाद आज जब मिस्टर नटवरलाल को 36 बरस पूरे हो गए हैं, अमित जी ने कई गीतों को अपनी आवाज दी है। इनमें से चंद गीत ये हैं।
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली।
हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में हीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले
रघुवीरा। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं,
नीला आसमान सो गया,
कहते हैं कि आज 36 बरस बाद सोचता हूं कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। फिल्म नटवरलाल के डायरेक्टर राकेश कुमार का बेटा आज मेरी नई फिल्म वजीर का असिस्टेंट डायरेक्टर है, जबकि प्रकाश फिल्म जंजीर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमिताभ जो गुज़श्ता 4 अशरों से इंडस्ट्री पर हुक्मरानी कर रहे हैं, कहते हैं कि साजो आवाज के साथ उनका नटवरलाल से शुरू हुआ रिश्ता आज तक जुड़ा हुआ है। वो अपने ब्लॉग में मजाक के रंग में कहते हैं कि मैं आज भी गीत गाता चला जा रहा हूँ, चाहे वो सुनने वालों के लिए दर्द सा रही हो।
बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मैं हूँ नीलोफर मुगल। امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں۔ گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے۔ یہ پیر کی صبح کے 11 بجے ہیں اور ابھی سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ کے باہر گاہکوں کی قطار بننا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کولوراڈو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں پر خواتین ویٹرز پستول یا بندوق کھلے عام لے کر گھومتی ہیں۔ ریسٹورانٹ کے دروازے پر بھی لکھا ہے پستول یا بندوق لانے کی اجازت ہے۔ اس ریسٹورانٹ کی مالک لورین بیوبرٹ کہتی ہیں کہ شوٹرز گرل کے پیچھے 3 چیزیں کار فرما ہیں۔ خدا، بندوق اور اچھا کھانا۔ لورین بیوبرٹ اور ان کے شوہر جیسن نے 2013 میں یہ ریسٹورانٹ کھولا اور قصبے رائفل کے نام سے منسوب شوٹرز گرل نام دیا۔
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death and it kind of alarmed me.
میرے مسلح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گلی میں ہاتھا پائی کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا جس نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں اپنی حفاظت کا ایک طریقہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے کارکن محفوظ رہیں اور میرے گاہک محفوظ رہیں۔ رائفل قصبہ کولوراڈو دریا کے نزدیک واقع ہے جہاں پر شکار کی متعدد آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں۔ بیوبرٹ کہتی ہیں کہ ملک کے اس حصے میں بندوق یا پستول کے لیے احترام اور روایت کی وجہ سے شوٹرز گرل ریسٹورانٹ مناسب جگہ ہے۔ گاہک بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں اس وقت تک اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جب تک یہ مشہور نہ ہوا تھا۔ ڈی جے براکل یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس وقت محفوظ ترین جگہ ہے، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ یہاں پر غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں۔ پیٹر رید جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس جگہ پر رکے کیونکہ ہمیں بھوک لگی تھی۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ یہ مشہور ریسٹورانٹ ہے جہاں پر ویٹرز مسلح ہیں۔ اس ریسٹورانٹ کے کھانے کی فہرست میں ڈشوں کے نام بھی ہتھیاروں سے منسوب ہیں، جیسا کہ شارٹ گن بوریتو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ ناچوس اور گواک 9 مشہور ڈشز ہیں۔ امریکہ میں گن کنٹرول ایک متنازع موضوع ہے۔ کولوراڈو کا شمار 50 ریاستوں میں سے 29 ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں کھلے عام بندوق یا پستول رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی پرمٹ کے بغیر۔ جان ڈائر مقامی پولیس چیف ہیں۔
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
وہ کہتے ہیں کہ کھلے عام ہتھیار لے کر گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت میرے پاس ایک پستول ہے۔ تاہم اس ریسٹورانٹ کے کچھ گاہکوں کے لیے یہ آئیڈیا غیر اطمینان بخش ہے۔ ٹام فیئر یہاں ایک دوست کی دعوت پر آئے ہیں۔
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that
میں اسلحہ کا شوقین نہیں ہوں۔ میں اس حقیقت سے پریشان ہوں کہ ہمارا ملک یا ملک کا یہ حصہ بندوقوں کا دل دادا ہے۔ کچھ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ بندوق یا پستول گاہک باہر سے لے کر آتے ہیں اور اسے کسی ریسٹورانٹ میں لانا ایک کاروباری چال ہے، لیکن شوٹرز گرل کی خواتین ویٹر اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ جارجینا بوتھ کہتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ بند رہتی ہے اور امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اسے باہر نکالا جائے۔ شوٹرز گرل ریسٹورانٹ بظاہر کامیاب ہو رہا ہے جہاں لوگ ریسٹورانٹ کے باہر نہ صرف تصاویر لیتے ہیں بلکہ ریاست سے باہر کی لائسنس پلیٹ والی گاڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے رائفل کولوراڈو کو نقشے پر ابھر کر سامنے آنے میں مدد ملے گی۔ سامعین، کاروبار میں کامیابی کا ایک طریقہ انفرادیت یا انوکھا پن ہے۔ اپنی دکان چمکانے کے لیے کاروباری لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، کچھ چھوٹے پیمانے پر اور کچھ بڑے پیمانے پر۔ بہرحال، اگر قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرتے ہوئے کوئی اختراع کی جائے تو اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر رائے عامہ ضرور اختلاف کر سکتی ہے۔ فی الحال تو یہ ریسٹورانٹ چل رہا ہے مگر راستہ پر خطر ہے, یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. نیک دعاؤں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ارسلان شریف. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.